بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
چلیے بسم اللہ کا لفظی ترجمہ ہم لکھیں گے، بالکل جیسے میں بولوں اسی طرح آپ لکھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ، سات نام اللہ کے، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. اب آپ دیکھیے کہ لفظ بسمی پہ ذرا غور کریں، اب خود میرے لفظوں کے ساتھ بات اپنے ذہن کو میچ کرنا سیکھیں. لفظ جو بسمی ہے نا، آپ اس کو الگ کر کے لکھیں، با، پہلے پوری با لکھیے، پھر پلس کا سائن لکھ کے اسم لکھیے، الف سین میم. اردو میں بولتے ہیں اس، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اسم مسمہ، ہاں یہ وہی اسم ہے. با کہتے ہیں ساتھ کو، ابھی ہم نے دیکھا بھی تھا. اسم کہتے ہیں نام کو. الف کدھر گئی؟ گر گئی. بعض الف اتنی ویک ہوتی ہیں کہ ساتھ دوسرا کوئی لفظ لگتا ہے نا تو وہ گر جاتی ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی گرتی. ایک الف جو ہوتی ہے اس کو ملنے والی کہتے ہیں، ایک جھڑنے والی کہتے ہیں. تو بسمی کا لفظ ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ بی اسم، با ساتھ، اسم نام. تو سات نام اسم. اب لفظ اسم جو ہے نا، اس کے اندر جو اگر ہم ڈھونڈیں تو ہمیں نشانی کا معنی پایا جاتا ہے. سین میم وائس کا روٹ ہوتا ہے نشانی. ہمارے جو نام ہے نا، یہ ہماری نشانی ہے. آپ بیٹھیں، ایک دم میں پکارتی ہوں فرح آپ ادھر آئیں، تو فرح فوراً کانشیس ہو جائیں گی نا. اگر آپ کا نام کوئی کہیں بھی لیتا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نام ہماری پہچان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے لفظ دیکھیے، اللہ، الف لام لام ہا، ال اور پلس الا. عربی زبان میں الف لام کا لفظ، خالی ال جو ہے نا، یہ بہت استعمال ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب، الکتاب. ایک لفظ ہے کتاب اور دوسرا ہے الکتاب، فرق کیا دونوں کا؟ جیسے انگلش میں آپ لکھتے ہیں نا بک، اور ایک جگہ آپ لکھتے ہیں دی بک. آپ لوگوں کو یقیناً اس کا فرق پتہ ہوگا. بک کوئی بھی بک، پتہ نہیں کون سی بک، کامن نون ہے، لیکن دی بک یہ کتاب، خاص کتاب. تو عربی زبان میں ال لگ کے چیز کو خاص کر دیا جاتا ہے. عربی کا کوئی لفظ آپ کو نہ سمجھ آئے نا، اس کے شروع میں لگا ہوا ال ہٹا کے پڑھیں. جیسے مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں الرحمن، پتہ نہیں کیا معنی ہے، ال ہٹا دیں پیچھے کیا رہ گیا؟ رحمان. کئیوں کے نام رحمان ہوں گے. الرحیم ہے، ال ہٹا دیں پیچھے رحیم رہ گیا. ہاں آپ کہتے ہیں الدین، سمجھ نہیں آ رہا اس کا کیا معنی ہے، ال ہٹا دے پیچھے لفظ دین رہ گیا. تو ال کامن کو پراپر کرتا ہے، نکرہ کو معرفہ میں بدلتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے الرحمن، را ہا میم. اس پہ ہم نے پیچھے بات دیکھی تھی نا، کیا روٹ ہوگا بلا رحمان کا؟ را ہا میم، رحم. رحم کیا ہوتا ہے؟ مدر ووم، یوٹرس، ٹھیک ہے. اور رحم کے جذبات، رحم دلی، فلاں بڑا رحم دل بادشاہ ہے، وہی لفظ سارے ذہن میں رکھیے. اور ساتھ ہی ساتھ الرحیم، اس کے اندر مسلسل کسی کام کا کرنا پایا جاتا ہے. اب ہم نے یہ اس کی لفظی ترجمہ تو دہرا لیا، ایک دفعہ بس کی ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ ہی، اب آپ نوٹ کریں جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دوں گی نا، آپ نے اب اس پہ غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور بھی کرنا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ رکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے. کیا سات نام اللہ کے نہیں لکھا؟ یہ تو ہم اردو ترجموں میں اضافہ کر کے لکھتے ہیں نا، شروع کرتی ہوں سات نام اللہ کے، حالانکہ شروع کرنے کا کوئی لفظ نہیں ہے بسمی میں. با میں نے سات، اسم میں نے نام. اب آپ کو ماشاءاللہ لفظی ترجمہ آنے لگا، آپ کہیں گے بھائی کدھر لکھا ہے شروع کا ترجمہ؟ شروع لفظ تو ابدعو کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کھاتے ہیں، سات نام اللہ کے کھاتی ہوں. تو بسمی کا کو، بسمی کے ساتھ کل، کھانا، عقل، عقل، تو کچھ نہیں لکھا. اللہ تعالیٰ نے خالص لفظ کو بسمی کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب جہاں اس کو استعمال کریں گے وہیں یہ بالکل فٹ ہوگا. اور لفظ بسم اللہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کو بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی. اس کے آغاز میں یا تو ہونا چاہیے تھا نا اقرا، یا قرا، میں پڑھتا ہوں بسم اللہ میں اللہ کے ساتھ، یا ابدا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے ساتھ، یا اتلو، کچھ نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے رکھ دیا کہ بس جب جہاں پڑھو یہ کام کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں اور 114 ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، حالانکہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ کہاں ہے؟ سورۃ نمل۔ سورۃ نمل کے شروع میں تو ہے ہی بسم اللہ، لیکن بیچ میں بھی ہے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے بھی ہمیں خلاصہ ملتا ہے کہ میرے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی بسم اللہ جیسی آیت نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی کوئی آیت نہ تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانی شروع کی تو عموماً وہ لوگ جو قرآن کا مزاج نہیں سمجھتے وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں بہت الٹ سلٹ باتیں پھیلانی شروع کر دیں، کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی مجنوں کہتا، کوئی دیوانہ کہتا۔ دل بڑا لگتا تھا ان کا اللہ کے نبی کے کلام کو سن کر، لیکن بس اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جس سے دل دکھے۔ ایک دن سارے بڑے بڑے ان کے لیڈر جو تھے بیٹھے، کہنے لگے ایک بندہ ہر روز ایسی ایسی آیتیں لا کے دکھا رہا ہے کہ جو واقعی ہمارے دلوں میں اترتی ہیں، کیا تم اتنے بڑے بڑے زبان دان اور ادیب اور شاعر ہو، کیا تم کوئی ایسا کلام نہیں بنا سکتے؟ یہ بات سن کر ایک شخص تھا، ابن مقفہ اس کا نام تھا، ادیب بھی تھا شاعر بھی تھا، انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ ان سرداروں نے کہا کہ دیکھو تمہارا سارا خرچ ہم اٹھاتے ہیں، تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور جیسی یہ صورتوں پہ صورتیں لا کے ہمیں سناتا ہے تم بھی ذرا ایسا کلام لکھ دو تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ جواب دے دیں جی ہمیں بھی آتا ہے، ہمیں بھی پڑھنا آتا ہے، آپ کوئی نیا نہیں پڑھا رہے، ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو بٹھا دیا۔ اب اس کی ساری ٹیک کیئر یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کچھ وقت گزرا، خاص وقت 3-4-6 مہینے جتنے بھی گزرے ہوں گے واللہ عالم، انہوں نے کہا کہ لاؤ سے پوچھو بھائی کیا لکھ لیا ابھی تک۔ جب ادھر گئے تو لکھ لکھ کے صفحے پھاڑنے والی کیفیت، جیسے کہ لگ رہا ہے کہ اس نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ لوگوں نے کہا لاؤ بھائی بتاؤ کیا کہتے ہو اب؟ تو کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ سردار بڑے سٹ پٹ آئے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، جس کے خلاف کتاب لکھنے کو کہا تم بھی اس کے ہم خیال ہو گئے۔ تو کہنے لگا تم اس کتاب کی بات کرتے ہو، جب سے تم نے مجھے ادھر بند کیا ہوا ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وزن پر کوئی آیت جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نہیں کر پا رہا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، کیوں؟ تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کہ مالک کی اجازت سے یہ کام کر رہا ہوں۔ کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہوئے کہتے ہیں مے آئی کم ان پلیز، کین آئی ٹیک یور پین پلیز، میری چیزیں آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، میرے گھر میں آپ آئیں گے تو میری اجازت سے آئیں گے نا۔ بسم اللہ کہہ کر ہم اس پوری کائنات پر اللہ کا تصرف ثابت کرتے ہیں۔ کچھ ہو نہیں سکتا اس دنیا میں جب تک اللہ نہ چاہے، میری مدد ہو نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا نام اس میں بھی آ جاتا ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ، ایون شوہر بیوی کے پاس جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہم بسمکا، یعنی اس میں آتا ہے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہاں پھر آپ دیکھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، ہر جگہ بسم اللہ بسم اللہ، کیونکہ اس بسم اللہ کے پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ بچوں کو عادت ڈالیں، بچپن سے یہ عادت جب ڈل جاتی ہے نا تو پھر بات بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمیں عادت کچھ کاموں میں کرنے کی تو ہوتی ہے، کچھ کی نہیں۔ فائدے کیا ہیں بسم اللہ پڑھنے کے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا نام آ گیا تو برکت ہو گئی۔ ایک دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے، بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں تو آپ غلط کاموں سے رک جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ ہی غیبت کرتی ہوں، بسم اللہ ہی یہ تھپڑ مارتی ہوں، بسم اللہ ہی لاؤ پھر چلتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں اللہ ناراض ہو، نہیں کر سکتے نا۔ تو بسم اللہ کہنے سے بندہ اس کام سے رک جاتا ہے جو اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیطان سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ پڑھیں گے کب کہاں؟ قرآن پاک میں جہاں آئے گی، سورت کے شروع میں آتی ہے نا، یہ قرآن کا باقاعدہ ایک حصہ بن جاتی ہے، جہاں آتی ہے وہاں پڑھ لیں، جہاں نہیں آتی وہ کیا کریں. مثلاً ابھی سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت البقرہ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. لیکن جب آپ کا سبق آگے بڑھتا جائے گا اور ہم پڑھیں گے آیت نمبر 72 سے، چلے جی آج کا لیسن ہے آیت نمبر 72 سے 80 بالفرض، تو ہم کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. بیچ میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ جب ہم سورت توبہ سے پہلے نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، قرآن میں نہیں ہے، تو پھر ہمیں کہیں اور پڑھنے کی بھی نہیں ضرورت. تو جب بھی بیچ میں سے قرآن کی تلاوت آپ کبھی بھی شروع کریں، ڈیلی بیسس پہ آپ پڑھتے ہوں گے صبح میں یا شام میں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ اس کو شروع کر دیں. اور اللہ کی ذات پہ اگر اس کی کائنات پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ ہی کے بعد الرحمن الرحیم کیوں کا؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 تو بہت معروف ہے نا، 200 سے زیادہ نام اللہ تعالیٰ کے ثابت ہو چکے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور پتہ نہیں کتنے. وہ تو خود کہتا ہے کہ تمہارے سمندر خشک ہو جائیں اللہ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی. اس اللہ کی ذات کا نام لے کر آگے صرف دو صفات کیوں آئیں؟ الرحمن الرحیم. یہ کیوں نہیں کہا؟ غور کیجئے گا اب آپ کے آج کے سوچنے کا نقطہ یہ ہے کہ بسم اللہ الجبار القہار بھی تو ہو سکتا تھا، کیونکہ الجبار بھی اللہ کا نام ہے، القہار بھی اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الحاکم الحکیم بھی ہو سکتا تھا. اتنی جو صفات ہیں، چلے یہی ہو جاتا بسم اللہ الرحمن الجبار، ایک صفت رحم کی لگ جاتی، ایک جبر کی لگتی. اللہ نے کون سی صفات دی؟ الرحمن الرحیم، اپنا رحم بتایا. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھیں گے کتب علی نفسہ الرحمہ، سورۃ الانعام میں یا سورۃ الاعراف میں آتی ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ، سوچیے ذرا امیجینیشن میں لائیں، 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس دنیا میں اللہ نے بانٹا ہوا اس وقت، جس کی وجہ سے ماں بچے سے پیار کرتی ہے، بھائی بہنوں سے، شوہر بیوی سے، اور حتیٰ کہ فرمایا تم جانوروں کا دودھ نکالتے ہو اور وہ تمہیں لات نہیں مارتے، یہ ان کے دل میں ڈالے ہوئے اس رحم کے جذبے کی وجہ سے. اگر اللہ جانوروں کے دلوں میں ہمارا رحم نہ ڈالتا تو ہمیں کبھی اپنی پشت پہ سوار نہ ہونے دیتے. اور فرمایا باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں میں بانٹے گا. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا اگر پورا حال کافروں کو پتہ چل جائے، فاجر نافرمان، تو وہ بھی اپنے جنت میں جانے کی آس لگا بیٹھے کہ ہاں جی ہم ہیں بڑے گناہگار، لیکن اللہ ہے ہی اتنا رحم والا، وہ ایسے ہی ڈال دے گا. لیکن اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا بھی پورا حال کھول دے لوگوں کے سامنے، تو کوئی متقی سے متقی ایمان والا بھی جنت میں جانے کی کوئی امید نہیں رکھے گا. آل ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجا، امید بھی رہے خوف بھی رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے اوپر غور کرتے ہوئے ہمیں اپنے لیے کیا عمل لینا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں رحم لائیں. کرو تم رحم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر، معروف شعر آپ سنتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈال دے، رحمت ڈال دے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، میں کیسے دل کی مالک ہوں؟ کرخت ہوں، سخت ہوں، سارے مجھے گناہگار لگتے ہیں، ساروں کے دل جاتا ہے جہنم میں پھکواؤں، سارے دوستی لگتے ہیں یا سارے نیک لوگ برے لگتے ہیں؟ تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، دل اچھے ہو جائیں. اللہ کی ذات نے اتنی پیاری کائنات بنائی اور اس میں پھر اتنا پیارا جہان سجا کے انسان کو ایک مہمان بنا کے رکھا. اور آپ کو پتا ہے کہ رحمان کا سب سے بڑا رحم کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا رحم کیا ہے اس دنیا میں؟ سورۃ الرحمن پہ غور کیجئے. الرحمن کیا ہے؟ کہ جس نے رحم کیا یہ قرآن دیا. ابھی آپ کو نہیں پتا، کہ آپ کے اوپر اللہ کتنی رحمتیں کرنے والا ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ایک بیکار سی زندگی کو اللہ کا رحمت بنا دیتا ہے. ہم کہاں تھے, کہاں جا رہے تھے, اللہ نے یوں ہمارے سرے پکڑ کے اپنی طرف بلا لیا. کل انسان سوچ کے کہے گا, اللہ یہ میں ہوں, میں نے تو کوئی اتنے اخلاص سے تو نہیں دعائیں مانگی تھی کہ قرآن سیکھوں پڑھوں, کیسے لے آیا, کیسے تو نے آسانیاں کر دی, کتنی مشکلیں راستے میں آ سکتی تھی تو نے آسان کر دیا میرے لیے, یہ میں کر گئی ہوں, میرا ایک پارا پورا ہو گیا, سورت بقرہ پوری ہو گئی ہے, اب پانچ پارے پورے ہو گئے, اب پہلے دس پورے ہو گئے, اب سورت کہف پہ آ گئی. آپ انہیں حیرانیوں میں گم ہوں گے اور اپنی ساری کمزوریوں اور محرومیوں کے باوجود آپ کو اللہ کا کلام سمجھ آ جائے گا. آپ میں سے اگر کوئی یہ بھی گمان رکھتا ہے نا کہ اس کو اردو لکھنی نہیں آتی, میں آپ کو پورے شعور اور یقین سے بتاتی ہوں کہ وہ بھی پورے قرآن کا لفظی ترجمہ یاد کر دے گا. یہ میریکل ہے, یہ ہمارا آپ کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے, یہ آسمانوں سے آیا ہے. آج مسلمان کیوں رحمت سے دور ہے؟ کیونکہ رحمان کے اس کلام سے دور ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یرف و بحاظل کتاب اقوامن, بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی دیتا ہے اور اسی کے ذریعے پستیوں میں ڈال دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ من جا لہ امامن, جس نے اس کتاب کو امام بنایا. امام کیسے؟ یعنی اس کو اپنا لیڈر بنایا, اس کے پیچھے رہا, اس کو فالو کرتا رہا, اس کے حکموں پہ چلتا رہا, یہ کتاب اس کو جنت میں لے کے جائے گی. ساقہ الجنہ, اور جس نے اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا, ساقہ النار, تو ہانک کے لے جائے گی اس کو یہ کتاب آگ کی طرف. اس لیے اللہ کی اس کائنات پہ غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس رحم کو محسوس کرنا ہے. نفل نہ چھوڑیں اپنے, اللہ نے آپ کو چنا ہے. بہت لوگ آپ پہ رش کریں گے اور بہت سارے حسد بھی کریں گے. اور جملوں کو پہچانیے, شیطان کئی رنگ روپ بدل کے ڈھل ڈھل کے آئے گا, کبھی اپنوں کے رنگ میں, کبھی حق لینے کے نام پہ, کبھی گھرداری کے ذمہ داریوں پہ, تو آپ کہیں کہ میں تو اللہ کی رحمتوں میں آ رہی ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ملکوں سے اٹھ کے ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں نا, کتنے پیارے آپ کے چاہیں آج جو ادھر رہ لو, ہمیں یہاں بچے, بچوں کو مائیں یاد کرتی مر جاتی ہیں, بوڑھے, پر بچے کیا کہتے نہیں, آپ کو کیا پتہ ہم کتنے رہے فضل میں ادھر, ہماری اتنی لگژریس لائف ہے. آپ کے ملک میں تو پانی اچھا نہیں, وہاں تو مکھیاں بڑی ہیں, وہاں تو سیکیورٹی کوئی نہیں. آپ یہاں بیٹھے اس رحم کو محسوس کر رہے ہیں نا, اسی کو بس آپ کوئی 10-15 گنا بڑا کر لیں, جتنا آپ کر سکتے ہیں, حد ہی کوئی نہیں ہے. جس بندے کا اللہ کے کلام سے تعلق جڑتا ہے نا, اللہ سے جڑ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں تمہیں کیا پھر بتاؤں, آپ کو میرے اوپر رحم آ رہا ہے, صبح اٹھ کے جا رہی ہے, بچوں کو لے جا رہی ہے, بچے روتے ہیں پھر بھی جاتی ہے, گھر چھوڑ جائیں تو دکھ ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے, آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ مجھے اس میں کیا مل رہا ہے. اور یقین کریں کہ جس بندے کو اللہ کا یہ رحم نظر آ گیا نا, اس کے بعد پھر وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. پھر اسی طرح اللہ کے رحم میں گناہوں کی معافی بھی ہے. اللہ کے رحم کا ایک دوسرا اظہار کیا ہے؟ ایک گناہ کریں تو ایک لکھا جائے, اور ایک نیکی کریں تو 10 لکھی جائے. ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام میں کہ ایمان والے کی کم سے کم نیکی کا جو ملٹیپل ہے نا, وہ 1:10 ہے. ہم نماز کی نیت کرتے ہیں نا, تو ہماری ایک نماز ہو گئی, لکھ دی جاتی فوراً. پھر ہم جب اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا, تو وہ اس کی نفل گنی جاتی ہے اور 10 نمازوں کا اجر ملتا ہے. اکائی اور دہائی کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہی تباہ ہوا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ گئیں. یعنی گناہ ہم ایک ایک کر کے 10 کر لیتے ہیں, اس کی برابری میں ایک نیکی بھی نہیں کر پاتے. اس لیے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اصل اس کا رحم یہ ہے کہ تم ایک قدم آؤ, میں 10 قدم آؤں گا. اور جب ہم ایک قدم دور جاتے ہیں نا, تو اللہ ہمیں پھر 10 قدم دور بھی کر دیتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سات نام اللہ کے جو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا. پھر اسی طرح اللہ کا رحم کا ایک تیسرا اظہار کیا ہے؟ کہ ہمارے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے ہم نے کیے ہی نہیں. ان ندم التوبہ, ندامت, ہم سب ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں ساتھیوں ماحول کے تحت ہو کر، پھر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، پہچان ملتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہائے میں ایسی تھی، کیسی لگتی ہوں گی میں اللہ کو، پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے، جیسے آپ اپنی گاڑی موڑتے ہیں نا، آپ ایک دم تو کبھی نہیں موڑیں گے گاڑی، گھوم کے الٹ جائے گی، اے ٹی میں چلتا ہوا کبھی بریک نہیں لگا سکتا، گاڑی الٹ جائے گی۔ اسی طرح یہ قرآن ہمیں اتنے غیر محسوس طریقے سے اس دنیا کے غموں اور صدموں سے نکال کر اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں لے آتا ہے۔ پھر جو سب سے بڑا غم پڑتا ہے وہ یہ کہ ہم تھے کیا۔ میں نے قرآن پڑھنے والوں کو جو چھم چھم کرتے ہوئے روتے دیکھا ہے نا، وہ اپنے مرے ہوئے پہ نہیں روتے، ان کو غم یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جو 10 سال کے حساب کتاب تھے وہ کون دے گا، اتنی کالی زندگی تھی، اتنی گندی سوچ تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھنے والوں کی برین واشنگ ہو جاتی ہے، حالانکہ قرآن پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ واقعی میرا برین واش ہی کرنے والا تھا، اتنا گندا میرا برین تھا، اتنی گندی میری آنکھیں تھیں، اتنے گندے میرے کان تھے، گندی زبانیں تھیں میری۔ ایسے وقت میں پھر بندہ جب ندامت محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شروع میں کیا ہوتا ہے، بندے کے جو گناہ اس کو یاد آتے ہیں، دل میں تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس دفتر کو وہیں روک لیتے ہیں، سیز کرنے کو، جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے دفتر کو سیز کر دو، تالا لگا دو اس کے آفس کو، فرشتوں بھی اور گناہ نہیں لکھنے، یہ پہلا سٹیج ہوگی۔ آہستہ آہستہ پھر ہوتا کیا کہ جب بندے کے اندر یقین اپنے اس گناہ سے رکنے کا، نیکی کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے نا، تو ایک ایک کر کے وہ ہر گناہ نیکی میں بدلتا جاتا ہے، ایک ایک کر کے نیکی میں بدلتا جاتا ہے، اور جب بندہ پورا اس نیکیوں پہ جم جاتا ہے نا، تو اس کی پچھلی زندگی کے جتنے گناہ تھے وہ سب نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لے رہا ہوگا، اتنے میں ایک شخص آئے گا یا جو بھی لوگ ہوں گے اس وقت، تو اسے پوچھا جائے گا کہ تیرے گناہ کدھر ہے، کانپنے لگے گا، چھپانے کی کوشش کرے گا، ڈرے گا، لیکن اس دن کون چھپے گا؟ ہاں، یوم تبل السرائر، اس دن تو سینوں کے چھپے ہوئے راز کھل کھل کے سامنے آئیں گے۔ جب اس کے گناہ کھلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اس کے سب سے پہلے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے، صغیرہ گناہ، ایسی کر دیے بس شوق، عادت، رسم، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی دے دو۔ اس سے اس کا کانفیڈنس تھوڑا ڈیولپ ہوگا، اس کے اندر اعتماد آئے گا، وہ دیکھے گا ہر گناہ پکڑ کے دوسرے اس کی جگہ نیکی، ایک گناہ اس کے بدلے نیکی، ایک گناہ کے بدلے نیکی۔ جب وہ یہ عمل دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ وہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں پیچھے بڑے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے اس کا رحم۔ اسی طرح کے ایک شخص جس نے اللہ کے وعدوں میں یقین رکھتے ہوئے توبہ کی ہوگی نا سچے دل سے، اس کو کہا جائے گا کہ تیرے سارے پچھلے معاف، جیسے جیسے آج کوئی کسی سے کہ آپ کا پچھلا سارا کریڈٹ کلیئر، بلیک لسٹ سے آپ کو وائٹ لسٹ کر دیا گیا، لیکن جب کل قیامت کے دن جائے گا تو ایک دم اس کو اپنے گناہوں کا وہ سارا دفتر دکھے گا جو اس نے کیے ہوئے تھے، کام جائے گا، ٹھیک ہے، مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ نیکی گناہ بدل جائیں گے، دھل جائیں گے، یہ تو سارے موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جھرجھری آئے گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دم جھرجھری سانا، جو ہی اس کو جھرجھری آئے گی تو وہی جو لمبے لمبے اسکرولس جو ہوں گے، دفتر جو ہوں گے گناہوں کے، وہ اس کے سامنے نیکیوں کے بن چکے ہوں گے، کیونکہ اچھا پتہ نہیں مجھے غلطی لگی، جیسے ایک نظر میں ہم دیکھیں ہم کہتے ہیں شاید میں نے ہی صحیح نہیں دیکھا، پھر اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرے وہ تھے کہ اگر تو نیکی کی طرف نہ آتا، قرآن کی طرف نہ آتا، توبہ نہ کرتا تو آج یہ دیکھتا، اس لیے دکھائے گئے کہ تجھے اس نعمت کا بھی اب احساس ہو کہ تو کیا تھا اور اب تیرا اصل یہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس کتاب سے جوڑا۔ دعا کرتی ہوں کہ ہمیں ان رحمتوں میں ڈوبنے والا بنائے۔ ہم جب قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں نا، تو ایک روایت کا خلاصہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بندہ اس طرح اپنی جگہ سے اٹھ کے گھر تک جاتا ہے جیسے گیلا کپڑا یا تولیہ پانی کی بالٹی میں ڈپ کر کے آپ وہاں سے اٹھا کے تو دوسری جگہ لے جائیں، کیا کرے گا وہ پانی، تولیے سے کیا ہوگا، پانی ٹپ ٹپ گرے گا نا۔ تو جن رستوں سے بھی انشاءاللہ باپ نے گزر کے جانا ہے نا، وہ رستے آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کو برساتے جائیں گے۔ یہ اتنی پیاری محفل ہوتی ہے کہ کوئی راہ چلتا بھی آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رحمت میں حصہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ حدیث آپ درس و تدریس کی آداب بک میں سنیں گے، کیسے ڈوب جاتا ہے بندہ رحمتوں میں، کس کو غم یاد رہے جو اتنی رحمتوں میں ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.